بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن. تحریر عمد الباری ناصر. پیشکش لجنہ مائلہ ضلع کراچی. پیارے بچوں، ہمیں خوشی ہے کہ آپ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہماری چھوٹی چھوٹی کتابیں شوق سے پڑھتے ہیں. کتاب مقدس ورثہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان میں جس میں آپ نے پیدا ہونا تھا سب اچھی اچھی باتیں جمع کر رہا تھا. یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صدیوں پہلے شروع ہو گیا تھا. کتاب چشمہ زمزم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی نسل کے لیے دعاؤں کے متعلق بتایا تھا. یہ دعائیں آپ کی پیدائش سے 2500 سال پہلے مانگی گئی تھیں. پھر کتاب اصحاب فیل میں آپ کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا واقعہ بیان کیا تھا. اس طرح آپ کو معلوم ہو گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ساری دنیا کی توجہ مکہ مکرمہ کی طرف لا رہا تھا، اور کل دنیا کی آبادی میں سے خاندان قریش اور بنی ہاشم کی فضیلت بتا رہا تھا. پھر ہم نے کتاب پیاری مخلوق بھی پیش کی، جس میں یہ لکھا تھا کہ کل دنیا میں ساری مخلوق میں سے سب سے پیارے انسان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ صرف انسانوں میں سے ہی بہترین انسان نہیں، بلکہ سارے انبیاء میں بھی بہترین ہیں. یہ بات آپ کتاب انبیاء کا موعود میں پڑھ چکے ہیں. پھر امن کا گہوارہ مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش کے زمانے کے واقعات آپ کے علم میں آئے، اور اس شہر کا تعارف ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. انسانی جواہرات کا خزینہ پڑھ کر آپ کو علم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں نسلوں سے جو اچھی صفات پیدا ہو رہی تھیں وہ آپ میں اعلیٰ ترین صورت میں جمع ہو گئی. اب ہم آپ کو پیارے آقا کی پیدائش، رضاعت اور ابتدائی بچپن کے حالات سناتے ہیں. اچھے بچوں، آپ کو یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں رسول عطا کیے جانے کے ساتھ خانہ کعبہ کی حفاظت کی دعا بھی کی تھی. اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی، رسول بھی عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کی. وہ اس طرح کہ 2500 سال تک کسی نے خانہ کعبہ پر حملہ ہی نہیں کیا، اور جب ابرہہ نے حملہ کیا تو عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر صاف کہہ دیا کہ خدا اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. کیسا جواب دیا، وہ تو بہت عقل مند تھے. دراصل یہ سارا واقعہ اور یہ جواب سب کچھ اللہ کی خاص مدد دکھانے کا الہی انتظام تھا. پھر ننھے ننھے پرندے کنکر لے کر آئے اور ابرہہ کے لشکر پر گرائے، جس سے فوج کتوں کی طرح مرنے لگی. یہ واقعہ ماہ محرم میں ہوا تھا. ہمیں خوشی ہے کہ آپ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہماری چھوٹی چھوٹی کتابیں شوق سے پڑھتے ہیں. کتاب مقدس ورثہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان میں جس میں آپ نے پیدا ہونا تھا سب اچھی اچھی باتیں جمع کر رہا تھا. یہ سلسلہ آپ کی پیدائش سے صدیوں پہلے شروع ہو گیا تھا. کتاب
چشمہ زمزم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی نسل کے لیے دعاؤں کے متعلق بتایا تھا. یہ دعائیں آپ کی پیدائش سے 2500 سال پہلے مانگی گئی تھیں. پھر کتاب اصحاب فیل میں آپ کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا واقعہ بیان کیا تھا. اس طرح آپ کو معلوم ہو گیا کہ کس طرح اللہ تعالی اپنی قدرت سے ساری دنیا کی توجہ مکہ مکرمہ کی طرف لا رہا تھا اور کل دنیا کی آبادی میں سے خاندان قریش اور بنی ہاشم کی فضیلت بتا رہا تھا. پھر ہم نے کتاب پیاری مخلوق بھی پیش کی جس میں یہ لکھا تھا کہ کل دنیا میں ساری مخلوق میں سے سب سے پیارے انسان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ صرف انسانوں میں سے ہی بہترین انسان نہیں بلکہ سارے انبیاء میں بھی بہترین ہیں. یہ بات آپ کتاب انبیاء کا موعود میں پڑھ چکے ہیں. پھر امن کا گہوارہ مکہ مکرمہ کتاب میں آپ کی پیدائش کے زمانے کے واقعات آپ کے علم میں آئے اور اس شہر کا تعارف ہوا جہاں آپ پیدا ہوئے. انسانی جواہرات کا خزینہ پڑھ کر آپ کو علم ہوا کہ آپ کے خاندان میں نسلوں سے جو اچھی صفات پیدا ہو رہی تھیں وہ آپ میں اعلیٰ ترین صورت میں جمع ہو گئیں. اب ہم آپ کو پیارے آقا کی پیدائش، رضاعت اور ابتدائی بچپن کے حالات سناتے ہیں. اچھے بچوں، آپ کو یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں رسول عطا کیے جانے کے ساتھ خانہ کعبہ کی حفاظت کی دعا بھی کی تھی. اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی، رسول بھی عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کی. وہ اس طرح کہ 2500 سال تک کسی نے خانہ کعبہ پر حملہ ہی نہیں کیا، اور جب ابرہہ نے حملہ کیا تو عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر صاف کہہ دیا کہ خدا اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. کیسا جواب دیا، وہ تو بہت عقل مند تھے. دراصل یہ سارا واقعہ اور یہ جواب سب کچھ اللہ کی خاص مدد دکھانے کا الہی انتظام تھا. پھر ننے ننے پرندے کنکر لے کر آئے اور ابرہہ کے لشکر پر گرائے، جس سے فوج کتوں کی طرح مرنے لگی. یہ واقعہ ماہ محرم میں ہوا تھا، اسی زمانے کی بات ہے. عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی چوٹی آسمان تک ہے، اس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں. یہ درخت سورج سے کئی گنا زیادہ روشن ہے. قریش کا ایک گروہ اس کی شاخوں سے لٹکا ہوا ہے، ایک دوسرا گروہ اس کی شاخوں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اس گروہ کو قریش کا ایک خوبصورت جوان جس کے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے مار مار کر بھگاتا ہے. اس وقت کے علماء نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کی اولاد میں وہ نبی پیدا ہوگا جس کی بشارت آسمانی صحیفوں میں موجود ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو جناب ابو طالب کہا کرتے تھے کہ میرے باپ نے خواب میں جو مقدس درخت دیکھا تھا، خدا کی قسم وہ درخت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ 99. عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بہت نیک طبیعت کے مالک تھے، اپنے والد کی نظر ماننے اور اپنے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی نے ان کو سب کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا. وہ بہت صحت مند اور خوبصورت تھے، شیر بھی کہتے تھے جو بہت پسند کیے جاتے تھے. وہ بت پرست نہ تھے بلکہ ایک خدا کو مانتے تھے، یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے. ان کی شادی قریش کی سب سے زیادہ قابل عزت خاتون حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرا بن قسی سے ہوئی۔ حضرت آمنہ ورقہ بن نوفل کی رشتے کی بہن تھیں۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت عبد العزا تھا۔ عرب میں تعارف کروانے کے لیے باپ دادا کے ذکر کو ضروری سمجھا جاتا تھا۔ حسب و نصب کا سارا سلسلہ یاد رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں علم حاصل کرنے کے لیے آج کے زمانے جیسے ذریعے نہ تھے، مثلاً ریڈیو، ٹی وی، اخبار، کتابیں وغیرہ بھی کم لکھی جاتی تھیں۔ انتہائی اہم بات لکڑی کی تختیوں، جانوروں کی کھالوں یا کسی ہموار سطح والی چیز پر لکھ لی جاتی، مگر زیادہ کام یادداشت پر چلتا۔ وہ لوگ جاہل نہیں تھے، ان میں بڑے بڑے عالم اور شاعر گزرے ہیں، حسب و نصب کے تو بہت ماہر ہوتے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس میں بھی اللہ تعالی کی حکمت تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ جو ساری دنیا کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ حسب و نصب کے لحاظ سے بھی بہترین ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ عرب کے اعلیٰ ترین خاندانوں کے اعلیٰ ترین افراد تھے۔ ان کی شادی بڑی برکتوں والی شادی تھی۔ دلہا کی عمر قریباً 25 سال تھی اور دلہن کی عمر 20 سال سے کچھ کم تھی۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ شادی کے بعد دلہا 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ اس رواج کے مطابق 3 دن سسرال میں رہنے کے بعد حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ مکہ کے ایک محلہ زقاق المولد میں منتقل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ ان دنوں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو اس قافلے کے ساتھ جانے کو کہا۔ آپ والد کے بہت فرما بردار تھے، اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت حضرت آمنہ کو الوداع کہا۔ وہ گویا آخری سفر پر جانے کے لیے الوداع تھی، کیونکہ آپ شام کے سفر سے زندہ واپس نہ آئے، راستے میں بیمار ہو گئے۔ آپ کی ننہال یثرب مدینہ میں تھی، وہاں 1 ماہ ٹھہرے مگر صحت یاب نہ ہو سکے۔ اس طرح نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر مسافرت میں اپنے اللہ تعالی کے پاس چلے گئے۔ آپ کی وفات حضرت عبد المطلب اور مکہ والوں کے لیے بے حد صدمے کا باعث تھی۔ حضرت آمنہ بے حد صابر و شاکر خاتون تھیں، بڑے صبر اور حوصلے سے اس مشکل کو برداشت کیا۔ حضرت عبداللہ کوئی رئیس آدمی نہ تھے، فوت ہونے پر ان کا ترکہ چند جانور، شیب ابی طالب میں ایک مکان، ایک دکان، کھجوروں اور چمڑے کا کچھ ذخیرہ، 2 غلام اور 1 لونڈی تھے۔ یہ لونڈی جن کا نام ام ایمن تھا، بڑی وفادار اور سمجھدار خاتون تھیں، حضرت آمنہ کا بہت خیال رکھتی اور ہر وقت خدمت میں حاضر رہتی۔ پیارے بچوں، آپ حضرت عبداللہ کی وفات اور حضرت آمنہ کے اکیلے رہ جانے پر اداس ہو رہے ہیں۔ ابھی جو باتیں آپ کو بتاؤں گی ان سے ساری اداسی دور ہو جائے گی۔ میں نے بتایا ہے نا کہ وہ بہت نیک دل اور صبر کرنے والی خاتون تھیں۔ ایسی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان کا غم اللہ تعالیٰ نے خود دور کیا، وہ اس طرح کہ کئی دفعہ ان کو خواب میں خوشخبری ملی، بہت بڑی خوشخبری۔ اتنی بڑی خوشخبری آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی، اور وہ یہ کہ آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کو سب سے اونچی شان والا بیٹا عطا کیا جائے گا۔ صرف خواب ہی نہیں، کشف میں بھی آپ کو ایسے نظارے دکھائے جاتے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ کوئی بڑی شان والا بیٹا آپ کو ملے گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جو ہر طرف پھیل گیا۔ اس کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ میں بھی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ رویا ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس میں انہیں شام کے محلات نظر آئے، اور انبیاء کی ماؤں کو اسی طرح دکھایا جاتا ہے. مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ 128 المکتب الاسلامی الطبعات و نشر بیروت. نورانی وجودوں کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کی ماؤں کو بشارت دینے سے مجھے یاد آیا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی نبیوں کی ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی, سورہ ہود سورہ زاریات, اور بیٹے کا نام بھی اللہ پاک نے اسماعیل رکھنے کا پیغام بھیجوایا تھا, پیدائش باب 16. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بیٹے کی بشارت ملی اور نام بھی اللہ تعالی نے خود رکھا, عیسیٰ بن مریم, سورہ آل عمران. حضرت آمنہ کو بھی فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ نام بھی بتایا محمد, اور حاسدوں اور شر سے بچنے کی دعا بھی سکھائی. آپ اکثر سوتے جاگتے نورانی فرشتوں کو دیکھتی, فرشتوں کے پروں کی آوازیں سنتی, یہ سب انوکھی باتیں تھیں. واقعہ بھی تو انوکھا ہونے والا تھا, صرف حضرت آمنہ ہی نہیں کل کائنات ایک بہت بڑے شان والے وجود کی منتظر تھی. عیسائی اور یہودی علماء اپنی کتابوں میں دیے گئے اشاروں اور نشانیوں کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑی شان والے نبی کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے. قیصر روم نے ستاروں کو دیکھ کر کہا, معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا نبی پیدا ہونے والا ہے. عرب میں محمد نام رکھنے کا رواج نہ تھا, مگر جن کو علم تھا کہ آسمانی کتابوں کے مطابق موت نبی کا نام محمد ہوگا, وہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے لگے. یہودیوں نے تو نقل مکانی کر کے مکہ کے ارد گرد آباد ہونا شروع کر دیا تاکہ موعود نبی آئے تو اس کا فیض حاصل کر سکیں. ورقہ بن نوفل, قریش عرب تھے مگر بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی ہو گئے تھے. ان کا انجیل کا مطالعہ تھا, بلکہ انہوں نے انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا تھا. انہیں یقین ہو گیا کہ آل قریش میں موعود نبی پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے, وہ عظیم نبی جس کے لیے سارا عرب منتظر تھا, جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں وعدہ تھا, وہ موعود نبی جس کے لیے سارے یہودی منتظر تھے. فاران کی چوٹیوں سے ایک نبی برپا ہوگا, وہ وجہ تخلیق کے کائنات نبی جس کے لیے زمین و آسمان چشم براہ تھے, غرض یہ کہ نور الہی کے مظہر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ فرمانے کا بابرکت وقت آ گیا تھا. 12 ربیع الاول عام الفیل 20 اپریل سن 571 عیسوی, سورج نکلنے سے کچھ پہلے حضرت آمنہ کی گود میں وہ چاند آ گیا جس کی بشارتیں انہیں مل رہی تھیں. تب عرش معلی سے وہ نور کا تخت اترا, ایک فوج فرشتوں کی ہمراہ سوار آئی, ایک ساتھ نورانی خورشید سے روشن تر, پہلو میں لیے جلوے بے حد و شمار آئی. کلام طاہر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ کے محلہ سوق اللیل میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کا نام شفا تھا, جو مشہور و محترم صحابی رسول حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف کی والدہ تھیں. سب سے پہلے بچے کو گود میں لینے کی سعادت انہی کو ملی. انتہائی حسین بچہ, گول چمکدار سا حسین چہرہ, پیشانی اور ناک اونچی, آنکھیں سیاہ اور روشن, پلکیں دراز تھیں, سر بڑا اور بال کالے تھے. اس وقت آپ کی والدہ کو کشف میں دکھایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں فتح و نصرت اور غلبہ کی چابیاں ہیں. آپ آسمان سے نور لائے تھے, خود بھی نور تھے. آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا. آپ کا نام محمد تھا, جس کے معنی ہے نہایت ہی تعریف کیا گیا، ملفوظات جلد 2۔ آپ کی خوبصورتی میں خدا تعالی کی خوبصورتی کا عکس تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو اللہ تعالی نے پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ 33۔ یا من غدا فی نوری ہی وزیائی ہی کن جیرینی و نور الملوانی۔ در سمین، اے وہ ہستی جو اپنے نور اور روشنی میں مہر و ماہ کی طرح ہو گئی ہے اور رات اور دن منور ہو گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے، ام ایمن نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی۔ خوشی خوشی گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا۔ حضرت آمنہ کے خواب اور کشف کی وجہ سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پسند کیا۔ ننے کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ آ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا کہ عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد رکھا گیا ہے، پھر واپس بچہ ماں کے سپرد کر دیا۔ انہیں اس موقع پر اپنا بیٹا عبداللہ بہت یاد آیا۔ دنیا میں یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر بیٹا فوت ہو گیا ہو تو دادا پوتے پر قبضہ کر لیتا ہے، مگر آپ نیک دل انسان تھے۔ حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، آپ کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کو آپ کی والدہ کے قبضے میں رہنے دیا اور کہا کہ اس کے باپ کی جگہ مجھے ہی سمجھو، لیکن اس کی پرورش تم ہی کرو، کوئی تکلیف ہو یا کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا۔ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 216۔ اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو صحراؤں میں آباد قبیلوں میں بھیج دیتے تاکہ وہاں کھلی ہوا میں بچے کی صحت اچھی رہے، اچھی عربی زبان سیکھیں، گفتگو کا سلیقہ آ جائے اور صحرائی بدو قبائل سے جفا کشی اور بہادری بھی سیکھ لیں۔ گاؤں والے بچے پالنے کا معاوضہ لیتے، اس طرح ان کی کمائی کا ذریعہ بن جاتا۔ آج کل ایسا رواج نہیں ہے، اس لیے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ نہ سکیں گے۔ آپ نے یہ تو دیکھا ہے کہ جو مائیں ملازمت کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے بیبی سٹر رکھتی ہیں یا ایسے اداروں میں بچے چھوڑتی ہیں جہاں ان کی اچھی طرح دیکھ بھال ہو۔ شہروں میں تو ہر روز لانے لے جانے کی سہولت ہوتی ہے، مگر گاؤں وغیرہ میں مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس زمانے میں تو سفر کی مشکلات بھی تھیں۔ گاؤں سے بچے سال سال یا دو دو سال بعد واپس لائے جاتے تھے۔ جس سال ہمارے پیارے آقا پیدا ہوئے صحرائی قبائل کی 10 شریف عورتیں مکہ آئیں۔ ان عورتوں کو یہ تلاش ہوتی کہ امیر گھرانے کا بچہ مل جائے تو پالنے کا زیادہ معاوضہ ملے۔ آمنہ کا لال تو یتیم تھا، یتیم کو پالنے سے کیا ملتا؟ جب خواتین کو پتہ لگتا کہ اس گھر میں بچہ تو ہے مگر یتیم ہے، اسے چھوڑ دیتی۔ صرف ایک خاتون حلیمہ تھیں جن کو امیر گھرانے کا بچہ نہ ملا، تو بجائے خالی ہاتھ واپس لوٹنے کے یتیم بچہ ہی لے جانا بہتر سمجھا۔ دائی حلیمہ حضرت آمنہ کے گھر آئیں۔ ننہ بچہ ابھی 1 ماہ کا تھا، 1 ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پیا تھا۔ کچھ دن ابو لہب کی آزاد کی ہوئی نوکر صوبیہ کا دودھ بھی پیا تھا۔ دائی حلیمہ نے بچے کو گود میں لینے کی درخواست کی، حضرت آمنہ نے درخواست قبول کر لی۔ ان کو بخوبی سمجھ تھی کہ اس بچے کو اتنے تذبذب کے بعد کیوں لیا گیا تھا، اس لیے دائی حلیمہ کی تسلی کے لیے انہیں بتایا کہ دیکھو، بظاہر تمہیں یہ بچہ ایک بیوہ عورت کا یتیم بچہ نظر آ رہا ہے، مگر یہ معمولی بچہ نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ پھر بچے کو رخصت کرتے وقت دعا کی، میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس شر سے پہاڑوں میں پلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ غلاموں اور درماندہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے والا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم صفحہ 103، مؤلف سید سلمان منصور پوری۔ دائی حلیمہ ایک غریب عورت تھیں۔ اس زمانے میں کافی عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کی چیزوں کی کمی تھی، گھاس بھی نہیں اگی تھی۔ وہ قبائل جن کا گزارا بھیڑ بکریاں پال کر ہوتا تھا بڑے پریشان تھے۔ بکریوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، خوراک کم ہو تو ماں کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دائی حلیمہ کا جو بیٹا عبداللہ ان دنوں دودھ پیتا تھا وہ بھوکا رہتا تھا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور ننے محمد کو دودھ پلایا۔ دودھ اتنا زیادہ تھا کہ دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ وہ حیران رہ گئیں۔ پھر وہ اپنی مریل سی گدھی پر سوار ہوئیں تو وہ طاقتور جوان جانور کی طرح اترا اترا کر چلنے لگی اور سب سے آگے نکل گئی۔ گھر پہنچیں تو اس بچے کی برکت سے خوراک کا کوئی مسئلہ نہ رہا۔ بکریاں خوب دودھ دینے لگیں۔ وہ خوب سمجھ گئیں کہ حضرت آمنہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، بچہ بہت برکت والا ہے۔ حلیمہ کی بیٹی شیما کو ننے مہمان سے بہت پیار ہو گیا، ہر وقت گود میں لیے پھرتی۔ ان خواتین سے سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے قبیلہ سعد کی زبان بولنا شروع کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب سے فصیح تر نبی ہوں، کیونکہ میں قریش خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ طبقات ابن سعد، جلد 1 صفحہ 71۔ بچوں، عربی زبان میں اس خاتون کو جس کا دودھ پیا ہو رضائی والدہ کہتے ہیں۔ رضائی ماں کے بچے رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اس طرح وہ عرصہ جس میں رضائی ماں کا دودھ پیا ہو عرصہ رضاعت کہلاتا ہے۔ 2 سال تک عرصہ رضاعت گزرا تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے مکہ آئیں۔ حوالے کرنے آ تو گئیں مگر دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کو خود سے جدا کریں۔ آپ سے سب گھر والوں کو بہت محبت ہو گئی تھی۔ ماں کو ملانے کے بعد درخواست کی کہ کچھ عرصہ مزید اس بابرکت حسین بچے کو ان کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ان کو اچھا بہانہ ہاتھ لگا۔ کہنے لگی کہ مکہ کی آب و ہوا میں ان کے بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی کچھ عرصے اور اپنے ساتھ بچے کو رکھ لوں۔ حضرت آمنہ کو بچے کی سلامتی کا اتنا خیال تھا کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس گئیں تو بچے کو ساتھ دیکھ کر ان کے بچے خوشی سے کھل اٹھے۔ حلیمہ کے 4 بچے تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ۔ حذافہ کا دوسرا نام شیما تھا۔ آپ اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ کھلی فضا میں کھیلتے اور جب وہ بکریاں چرانے جاتے تو آپ بھی ساتھ جاتے، کبھی کبھی گھر سے دور بھی نکل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت بڑی ہوشیاری سے کرتے۔ آپ بہت بہادر بچے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں پر سوار ڈاکو آ گئے۔ آتے ہی بکریاں جمع کر کے ہانک کر لے جانے لگے۔ آپ ایک ننھے معصوم بچے تھے مگر دلیروں کی طرح ان کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، میں یہ بکریاں نہیں لے جانے دوں گا کیونکہ یہ گاؤں والوں کی ہیں، ہم انہیں چرانے لائے تھے، میں آپ کو مالکوں کا مال نہیں لے جانے دوں گا۔ ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی کہ سب لوگ ہمارے خوف اور دہشت سے کانپنے لگتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے جو ڈاکوؤں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ خاص طور پر ان کا سردار بہت جھلایا، تیش میں آ کر آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ بڑے اعتماد سے بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس خوبصورت اور عزم بچے پر نظر پڑتے ہی سردار کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ محمد۔ کس کے بیٹے ہو؟ عبد المطلب کے۔ سردار سمجھ گیا کہ قریش خاندان کا بچہ ہی ایسا بہادر ہو سکتا ہے۔ بکریاں چھوڑ دیں، محمد کو سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اب ایک اور واقعہ سنو۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم रोजाना की तरह अपने रजाई भाई अब्दुल्ला के साथ अपने घर के पिछवाड़े बकरियां चरा रहे थे। आप दोनों ही थे, कोई और नहीं था। आपकी उम्र अंदाजन 4 साल थी। अचानक सफेद कपड़े पहने हुए दो अजनबी आदमी बर्फ से भरा हुआ तश्त लेकर आए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया और सीना काट दिया। अब्दुल्ला ये देखकर बेहद डर गए, भागम भाग घर पहुंचे और अपनी अम्मी अब्बा को बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कत्ल कर दिया है। हलीमा और हारिस तेजी से वहां पहुंचे तो देखा तो वहां कोई भी नहीं था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खौफजदा से खड़े थे, रंग फक था। दोनों ने प्यार से सीने से चिमटाया और प्यार भरे लहजे में पूछा, बेटा क्या बात हुई? मोहम्मद ने मासूम अंदाज में सारी बात बताई। दो आदमी आए थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे, उनके पास सोने का तश था, उसमें बर्फ थी, वो मेरा सीना खोलकर कुछ तलाश कर रहे थे, फिर मेरा दिल निकालकर शिगाव दिया और इसमें से एक स्याह टुकड़ा निकालकर फेंक दिया, फिर मेरे सीने और दिल को बर्फ से धो दिया, यहां तक कि खूब पाक कर दिया। इब्ने हशाम सफा 112 मुस्लिम जिल्द 1 बाब 81। हलीमा और हारिस ने इधर उधर देखा, कोई आदमी था ना खून ना कोई जिस्म का हिस्सा बाहर फेंका हुआ नजर आया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बच्चा पराई अमानत बिल्कुल सलामत है। फौरन फैसला कर लिया कि आपको वालिदा के पास छोड़ आएंगी। खुदा जाने क्या वाकया हुआ था, वो डर गई कि कहीं कुछ और ना हो जाए, बेहतर है माँ के हवाले कर दें। प्यारे बच्चों, ये वाकया शक सदर कहलाता है, यानी सीना चाक होने वाला वाकया। ये एक तरह का कशफ था। कशफ का मतलब है जागते हुए ख्वाब का सा मंजर नजर आ जाना। इस कशफ में आपका रजाई भाई भी कुछ हद तक शरीक था ताकि गवाह बने। अल्लाह ताला का फरिश्ता इंसान के रूप में आया और आपके सीना मुबारक को साफ किया। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई गंदगी न थी, आपका दिल तो पाक था। ये सारा वाक्या ख्वाब की तरह था, जिसका मतलब ये था कि दुनिया की मोहब्बत आपके दिल से निकाल दी गई, आपको दीन की समझ और रूहानी उलूम दिए गए, दूसरों पर रोक दिया गया कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि खास बच्चा है। ये वाक्या एक खास निशान था, मगर हलीमा डर गई और बच्चे को वापस करने के इरादे से चली। हलीमा मक्का पहुंची तो मक्का की गलियों में आप इधर उधर हो गए, बहुत तलाश किया गया मगर आप ना मिले। घबराकर अब्दुल मुत्तलिब के पास गई कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले तो आई थी मगर वो गुम हो गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास जाकर दुआ करने लगे। इतने में कुरैश के एक और शख्स वरका बिन नौफल आपको लेकर अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। आपने बच्चे को बहुत प्यार किया और कंधे पर बिठाकर काबा का तवाफ किया और आपके लिए बहुत दुआ की और फिर हजरत आमिना के पास भेजा। सीरत इब्न अश्शाम जिल्द अव्वल सफा 113। आप अपनी अम्मी के साथ रहने लगे, दोनों बेहद खुश थे। प्यारी प्यारी बातें करने वाला सेहतमंद हसीन बच्चा और तरसी हुई माँ, जिसने शौहर की जुदाई में बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा था, माली तंगी इस कदर बर्दाश्त की थी कि कभी सूखा गोश्त ही खाकर गुजारा किया था, मगर इस छोटे से घर में सच्चे प्यार की दौलत थी। हजरत आमिना नन्हे शहजादे को बहुत प्यार करती मगर उनको इस चांद से बेटे को प्यार करने का ज्यादा मौका न मिला। हुआ यूं कि हजरत आमिना के ननिहाल यसरब मदीना में रहते थे। आप इनसे मिलने और अपने शौहर की कब्र पर दुआ करने जाया करती थीं। आपने प्रोग्राम बनाया कि इस दफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ ले जाएं, दोनों हजरत अब्दुल्ला की कब्र की जियारत एक साथ करें। आपकी उम्र उस वक्त 6 साल थी जब आप अपनी वालिदा और उम्मे अमन के साथ मक्का से सफर पर रवाना हुए। मदीने में बनू नज्जार आपके रिश्तेदार थे। आप वहाँ 1 माह ठहरे, अपने हम उम्रों में खूब खेले कूदे। यहीं पर आपने एक तालाब में तैरना सीखा। बाप की कब्र की जियारत की वापसी में मदीना और मक्का के दरमियान سفر کے دوران رستے میں حضرت آمنہ شدید بیمار ہو گئیں، حالت خراب سے خراب تر ہونے لگی، تو ان کو محسوس ہوا کہ اب بچ نہیں سکوں گی۔ اپنے پیارے بیٹے پر الوداعی نگاہیں ڈالیں اور باپ سے محروم بچے کی ماں نے بچے کو اللہ کے سپرد کیا۔ اے میرے بیٹے، تجھ پر اللہ اپنی برکتیں نازل فرمائے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے، تجھے اپنے بندوں کی طرف مبعوث کرے گا۔ مواہب المدینہ صفحہ 32۔ خدا شاہد ہے کہ اس سیدۃ النساء نے اپنی یادگار ایسا ہی بچہ چھوڑا جو کل عالم کے لیے نور ہدایت ہے۔ حضرت آمنہ ابوا نامی جگہ پر وفات پا گئیں۔ ابوا میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر قدرے بلند جگہ پر آپ کی قبر ہے۔ آپ نے والدہ کے لیے دعا کی۔ مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 355۔ ام ایمن نن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں۔ باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، اب ماں سے بھی محروم ہو گئے۔ دراصل آپ اپنے پیدا کرنے والے کی پناہ میں تھے۔ کیا ہم نے تجھے یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ سورہ الضحیٰ۔ اللہ پاک کی رحمانیت نے عبد المطلب کو مقرر کر دیا کہ آپ کو پیار کی کمی نہ آنے دیں۔ حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کی غیر معمولی طور پر محبت پیدا کر دی۔ عام طور پر ایسے حالات میں انسان کی توجہ پوتوں کی بجائے اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف ہوتی ہے، مگر عبد المطلب کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو تو ڈانٹ ڈپٹ لیتے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ محبت اور پیار رکھتے۔ حالانکہ ان کے لڑکے جوان تھے اور وہ ان کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول کریم کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے، آپ کو ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتے تھے، آپ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے تھے کہ اس کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ تفسیر کبیر جلد نہم صفحہ 97۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عبد المطلب کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آپ کا اتنا روب ہوتا تھا کہ ہم سے جوان سے جوان کی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے سامنے آنکھ اٹھائے۔ عرب میں بڑوں کا بہت ادب کیا جاتا تھا اور کرایا جاتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کی وجہ سے بعض دفعہ دادا سے کھیلتے ان کے کندھوں پر چڑھ جاتے۔ آپ کے بیٹے سرخ سرخ آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، مگر حضرت عبد المطلب فرماتے، خبردار میرے اس بچے کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا۔ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 218۔ کوئی منع کرتا تو آپ کہتے، میرے اس بیٹے کو منع نہ کیا کرو، کیونکہ یہ ہونہار ہے اور صاحب شان ہے۔ آپ کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے۔ پیارے بچوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ پیارے آقا اسکول کب داخل ہوئے، آپ کو کس نے پڑھایا، آپ نے کیا سیکھا؟ ان سب سوالوں کا جواب یہ ہے کہ آپ کبھی کسی اسکول میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایک تو اس وقت باقاعدہ اسکولوں کا رواج نہ تھا، دوسرے اس پیارے وجود کی تعلیم و تربیت خدا تعالی نے خود کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کا پہلا سہارا ماں باپ ہوتے ہیں۔ آپ کے والد فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کا سہارا تھا۔ آپ کی والدہ فوت ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ پالنے والا میں ہوں، پھر عبد المطلب کے دل میں پیار ڈال دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محرومی کا احساس نہ ہونے دیا، بلکہ آپ زیادہ لاڈ پیار میں پلے۔ دادا پوتے کا عجیب پیار تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ کو کندھے پر بٹھا لیتے، اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے جب تک ننھا پوتا کھانے میں شریک نہ ہوتا۔ آپ کو یہ سرپرستی بھی زیادہ عرصہ میسر نہ آئی، عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 8 یا 9 سال کے تھے۔ عبد المطلب نے وفات سے کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور فرمایا، میں تم پر دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ اعتبار کرتا ہوں، یہ میری امانت ہے،
इसे अपने बच्चों की तरह पालना, देखना इसका दिल मैला ना हो। मैं तुम पर दूसरे बच्चों की निस्बत ज्यादा एतबार करता हूँ, ये मेरी अमानत है। इसे अपने बच्चों की तरह पालना, देखना इसका दिल मैला ना हो। तफसीरे कबीर जिल्द अहम सफ़ा 218। अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला के सगे भाई अबू तालिब को यह अमानत सौंप कर 82 साल और बाज़ रवायात के मुताबिक 100 साल की उम्र में वफात पाई। उनका जनाजा उठा तो दुर्र यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ थे और आपके आंसू बहते जाते थे। यह आमुल फील के बाद 8वां साल था। अबू तालिब ने इस रोते हुए गमगीन और परेशान बच्चे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और बड़े प्यार से कहा, तुम भी मेरे बच्चे हो, मेरे दूसरे बच्चों के साथ मेरे पास आराम से रहो। अबू तालिब को इस प्यारे बच्चे से इसलिए भी प्यार था कि वो आपके सगे भाई की औलाद था। अब्दुल मुत्तलिब की कई बीवियां थीं, जिनमें से फातिमा बिनते अमर से 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुईं। अबू तालिब बड़े बेटे थे और अब्दुल्ला छोटे थे। एक बेटी का नाम अरवा था और एक उम्मे हकीम जो हजरत अब्दुल्ला के साथ जुड़वां पैदा हुई थी। भाई जवानी में फौत हो गया था। फिर इस मासूम बच्चे की वालिदा और दादा के ना रहने से भी कुदरती तौर पर मोहब्बत में शिद्दत आ गई। अबू तालिब बाज़ दफा अपने बच्चों के सामने कहते कि ये मेरा बच्चा है। रात को उमूमन अपने साथ सुलाते थे। यही कोशिश रहती कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त आपकी आंखों के आगे रहें। कभी किसी काम से बाहर जाते तो आकर तसल्ली करते कि आप भूखे तो नहीं रहे। आपकी चची भी आप पर सख्ती नहीं करती थी। दरअसल आप इतनी प्यारी अदाओं के मालिक थे कि सख्ती की जरूरत ही पेश न आती थी। आपके चचा के घर में जब खाना तकसीम होता था तो आप कभी बढ़कर मांगा नहीं करते थे। बाकी बच्चे लड़ झगड़ कर मांगते, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बचपन की उम्र में बवजह अपनी जहानत और समझ के, बाज़ बच्चे जो जहीन नहीं होते वो चच्ची से भी लड़ झगड़ कर चीजें मांग लेते हैं जिस तरह माँ से मांगी जाती हैं, मगर ये मोहब्बत का नतीजा नहीं होता बल्कि उनकी अक्ल की कमी का नतीजा होता है। ये महसूस करते थे कि मैं इस घर से बतौर हक कुछ नहीं मांग सकता, मुझ पर तो मेरे चचा और चची का ये एहसान है कि उन्होंने मोहब्बत और प्यार से मुझे अपने पास रख लिया है। बाज़ दफ़ा आपके चचा भी मौजूद होते और चचा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत थी वैसी थी कि बाप की तरह ही थी। इसी वजह से बाज़ दफ़ा अबू तालिब जब घर में आते और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम बच्चों से अलग एक तरफ खड़े देखते और ये भी देखते कि बाकी बच्चे शोर कर रहे हैं और लड़ झगड़ कर चीज़ें ले रहे हैं, मसलन मिठाई तकसीम हो रही है तो एक कहता है मैं मिठाई की डली नहीं लूंगा, दूसरा कहता है अम्मा मुझे तूने कुछ भी नहीं दिया। इसी तरह हर बच्चा अपना हक जताकर चीज़ का मुतालबा कर रहा है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने में खामोश बैठे हुए हैं। तो अबू तालिब इनको बाजू से पकड़ लेते और कहते, मेरे बच्चे तू यहाँ क्यों खामोश बैठा है? फिर वो आपको लाकर अपनी बीवी के पास खड़ा कर देते और कहते, तू भी अपनी चची से चिमट जा और उससे मांग। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना चिमटते और ना कुछ मांगते। तफसीर कबीर जिल्द हफ्तम सफ़ा 255-256। वो कोने में खड़े रहते और ये ख्याल करते कि दुनिया में मेरा हिस्सा है ही नहीं, मैं अगर मांगूं तो क्यों मांगूं और अगर मांगूं तो किससे मांगूं। प्यारे बच्चों, ये सब कैफियत इसलिए आप पर गुजरें कि आपको एक खुदा की हस्ती पर ईमान पैदा हो कि किस तरह मुश्किल हालात में उसने परवरिश करके रबूबियत की शान दिखा के आपके कदमों में सारी दुनिया डाल दी। मजे की बात यह है कि दुरूद शरीफ में हम जिन 2 बुजुर्ग नबियों का नाम
مزے کی بات یہ ہے کہ درود شریف میں ہم جن دو بزرگ نبیوں کا نام ایک ساتھ لیتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ایک ہی طرح گزرا۔ دونوں کے والد بچپن میں فوت ہوئے، دونوں کو ان کے چچاؤں نے پالا اور دونوں کے چچا بت پرست تھے، مگر اللہ پاک نے ان کی نگرانی میں پلنے والے بچوں کی خود تربیت کی، خود ربوبیت کی اور سب سے بڑے خدائے واحد کے پرستار بنے، سبحان اللہ۔ بچوں، اللہ پاک کی حکمت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن ہی سے ایسے واقعات ہوئے جن سے لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ مکہ میں ایک ایسا شخص آیا جو چہرے دیکھ کر قسمت کا حال بتانے کا ماہر تھا۔ سب لوگ شوق شوق سے اپنے بچوں کو لے کر گئے اور اس سے مستقبل کے حالات پوچھے۔ ابو طالب بھی آپ کو لے کر گئے، اپنے بچوں کو لے کر نہیں گئے، صرف اپنے بھتیجے کو لے کر گئے، کیونکہ صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ آپ میں کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اس نجومی نے ایک نظر آپ کو دیکھا، پھر کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ کاموں سے فارغ ہوا اور باقی لوگ چلے گئے تو پوچھنے لگا، ایک لڑکا آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ مجھے جلدی دکھاؤ۔ وہ ہونہار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شان ظاہر ہوگی۔ ابو طالب نے اس قدر دلچسپی دیکھی تو گھبرا گئے کہ کہیں وہ بچے کو زبردستی نہ چھین لے۔ دراصل وہ اس لیے اصرار کر رہا تھا کہ آپ کے چہرے پر وہ خاص نور دیکھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-12 سال کے تھے تو عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چرانے کا کام بھی کیا۔ پیغام صلح صفحہ 27۔ اس کی ایک وجہ مصیبت اور یتیمی تھی۔ دوسرے عرب کے بچے اسکول تو جاتے نہیں تھے، نہ ان کی شامیں ٹی وی دیکھتے گزرتی تھیں۔ وہ تیر اندازی، گھڑ سواری جیسی ورزشی کھیلیں کھیلتے اور اپنے ماں باپ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے، اسی طرح جنگلوں میں اپنی بکریاں چرانے بھی لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں بکریاں چرانے کا ذکر بڑے پرلطف انداز میں ملتا ہے۔ ایک دفعہ ایک جنگل سے گزرتے ہوئے صحابہ ایک قسم کی جنگلی بیریوں سے بیر پیلو توڑ کر کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ طبقات ابن سعد، جلد اول، صفحہ 80، بخاری شریف، کتاب الاجر۔ آپ نے معاوضہ لے کر بھی بکریاں چرائیں، بخاری، کتاب الاجر۔ اس عمر میں آپ کی دوستی حضرت حکیم بن حزام سے تھی، تفسیر کبیر، جلد 8، صفحہ 626۔ آپ 12 سال کے تھے۔ ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ سے یہ جدائی برداشت نہ ہو رہی تھی، چچا سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ آپ 12 سال کے تھے، ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ سے یہ جدائی برداشت نہ ہو رہی تھی، چچا سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ ابو طالب سمجھ گئے کہ محبت کی وجہ سے میرا جانا آپ کو اداس کر رہا ہے، خود ان کا دل بھی اداس ہو رہا تھا۔ دراصل اللہ پاک ایسے سامان کر رہا تھا کہ اس پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے زیادہ لوگ واقف ہوں، آپ کے پیارے چہرے کو ایک دفعہ دیکھنے والے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ شام لے گئے۔ شام کے جنوب میں ایک گاؤں بسرا تھا۔ جب قریش کا قافلہ وہاں پہنچا، وہاں ایک خانقاہ سومیہ مذہبی عبادت گاہ تھی، جس کا راہب عیسائی عالم دین بحیرہ نام کا عیسائی تھا۔ بحیرہ کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا تاکہ آپ کو دھوپ سے بچائے۔ اس نے کشفن یہ نظارہ بھی دیکھا کہ آپ کو دیکھ کر درخت اور پتھر سجدے میں گر گئے۔ اس کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ 7 پشتوں سے سینہ در سینہ، جو ایک موعود نبی کے متعلق پیش گوئی ہے کہ قریش میں سے ہوگا، عین ممکن ہے کہ یہی بچہ ہو۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور سب قافلے والوں کو دعوت پر بلایا تاکہ آپ کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ وہ آنے والے مہمانوں کو غور سے دیکھتا رہا، مگر وہ حسین بچہ اس کو نظر نہ آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا سب قافلے والے آ گئے ہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ ایک بچہ سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے رہ گیا ہے، بحیرہ نے اصرار کر کے آپ کو بلوایا اور آپ کو قریب بلا کر آپ سے باتیں کی۔ دونوں کندھوں کے درمیان ابھرے ہوئے گوشت مہر نبوت کو محسوس کیا، جو آنے والے نبی کی ایک نشانی تھی۔ جب یقین ہو گیا کہ آپ ہی وہ موعود نبی ہیں تو ابو طالب سے پوچھا کہ اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، ابو طالب نے جواب دیا۔ اس کا باپ تو زندہ نہیں، راہب نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، راہب نے ابو طالب سے کہا۔ آپ اس بچے کو لے کر فوراً واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو یہودی ان نشانیوں سے اس کو پہچان لیں اور کوئی نقصان پہنچائیں۔ پیارے بچوں، ہم ایک مقدس ہستی کے بچپن کے حالات پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آپ خاص بات محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مکہ کے بت پرست، جاہل اور عیش پرست ماحول سے بچا کر اس پاک بچے کے اخلاق کی خود حفاظت فرما رہا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور سب بچے کھیل کے واسطے پتھر اٹھا رہے تھے، جیسا کہ بچوں کا قاعدہ ہے۔ انہوں نے اپنے تہبند کھول کر کندھوں پر رکھ لیے تھے تاکہ ان پر پتھر ڈھو ڈھو کر لائیں۔ میں نے بھی چاہا کہ میں بھی اپنا تہبند اپنے کندھوں پر رکھ کر پتھر اٹھاؤں کہ غیب سے ایک تمانچہ میرے لگا، جس سے مجھ کو نہایت صدمہ پہنچا، اور غیب سے آواز آئی کہ اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لو۔ بس میں نے اس کو مضبوط باندھ لیا اور گردن پر پتھر اٹھانے لگا، حالانکہ میرے سب ساتھی اسی طرح پتھر اٹھا رہے تھے اور ان سب میں فقط ایک میں ہی تہبند باندھے ہوئے تھا۔ ابن حشام، صفحہ 119۔ ایک واقعہ اور سنو جس سے حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ کا اپنی قدرتوں سے آپ کو شرک سے بچانا ظاہر ہوتا ہے۔ عرب میں ایک سالانہ تقریب ہوا کرتی تھی، ان کا ایک بت تھا بوانا، اسی کے نام سے یہ تقریب تھی، بس بالکل عید سمجھ لو۔ نوعیت بھی مذہبی تھی، اس لیے سب کا شریک ہونا ضروری تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خدا تعالیٰ نے ڈال دیا کہ آپ اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ چچی نے کہا، چچا نے، دوسرے چچاؤں نے، چھوٹے بڑے سب نے اصرار کیا، مگر آپ اس تقریب پر جانے کے لیے رضامند نہ ہوئے۔ زیادہ اصرار سے تنگ آ کر رونے والے ہو گئے اور اپنے چچا سے کہا، مجھے ایسی جگہوں پر جانا بالکل پسند نہیں، مجھے خوف آتا ہے، نہ میں وہاں جاؤں گا اور نہ وہاں کا کھانا کھاؤں گا۔ ابو طالب کو بچے کی دلداری منظور تھی، کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، تم ام ایمن کے ساتھ گھر میں رہو، میں سب کو سمجھا لوں گا۔ تو اس طرح بچوں، ایک مشرکانہ تقریب میں شرکت سے اللہ پاک نے آپ کو بچایا، اور اصرار کرنے والے اس بات کے گواہ ٹھہرے کہ آپ بچپن سے اللہ کے سوا کسی کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک اور فضول تقریب سے اللہ پاک نے آپ کو بچایا۔ وہ اس طرح کے عرب میں دستور تھا کہ سر شام کھلی جگہ پر جمع ہو جاتے، رات بھر قصے، کہانیاں، شیر کوئی، ناچ گانا چلتا رہتا۔ آپ کو پتا ہے کہ عرب میں گرمیوں میں دن کے وقت بے حد گرمی ہوتی ہے اور راتیں نسبتاً ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہیں، اس لیے عام طور پر ان کی محفلیں راتوں کو جمتی۔ ایک نکاح کی تقریب ہو رہی تھی، آپ بھی اتفاقاً چلے گئے، مگر جاتے ہی ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ ساری رات سوتے رہے۔ صبح آنکھ کھلی، کوئی فضول منظر نہ دیکھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ وہ فضول کاموں میں وقت ضائع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں اتنی پیاری تھیں کہ ہر طرف تذکرہ ہونے لگا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے بچے ہیں، آپ فرما بردار ہیں، سچ بولتے ہیں، بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے لڑتے جھگڑتے نہیں، جس چیز پر حق نہ ہو استعمال نہیں فرماتے، کوئی اپنی چیز رکھوائے تو حفاظت سے رکھ کر ویسے ہی واپس کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میں ایک ایسی خوبی تھی جو فوراً دوسروں کے دلوں میں گھر کر لیتی۔ آپ غریبوں کے بہت ہمدرد تھے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے. مکہ میں ہر قسم کی برائیاں عام تھیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے بچا کر نیکیوں کی راہ پر ڈالتا رہا، اور لوگوں کے دل میں آپ کی قدر اور محبت میں اضافہ فرماتا رہا. بچوں، آپ سوچیں کہ سر پر ماں باپ اور دادا کا سایہ نہ تھا، صرف چچا تھے جو بہت بڑے خاندان کے سرپرست تھے، مصروف رہتے تھے اور وہ تھے بھی بت پرست. تو اس معصوم حسین بچے کو کون سی طاقت سنبھال رہی تھی؟ یقیناً اللہ تعالی. آپ خود فرماتے ہیں، میں نے ساری عمر میں صرف دو دفعہ اس قسم کی مجلس میں شرکت کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ روک دیا گیا. تبری. پیارے بچوں، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی کفالت اور تعلیم و تربیت نے کیسا ہیرا تراشا. دنیا نے آپ سے بہتر انسان نہ کبھی دیکھا تھا، نہ کبھی دیکھے گی. آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل بر میرا یہی ہے. یہ تو بہت کم عمری کی حسین باتیں تھیں. آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی معاملہ فہمی اور صلح پسندی جیسے اوصاف نے بھی سب کو بہت متاثر کیا. عرب قبیلے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگتے. کبھی کسی تقریب یا میلے میں میل جول کے وقت کسی بات پر اختلاف ہو جاتا، یہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا، اور یہ جھگڑے بعض دفعہ بہت لمبے چلتے اور لمبی جنگوں کی شکل اختیار کر لیتے. کوئی قبیلہ ہار مان کر یا جھک کر صلح کرنے پر آمادہ نہ ہوتا، ہر قیمت پر جنگ جاری رکھنے کو بہادری سمجھا جاتا. ان کے ہاں ایک رسم جاری تھی، جب قبائل کی آپس میں کسی بات پر ٹھن جاتی تو وہ ایک بڑے پیالے میں خون بھر لیتے اور اپنی انگلیاں خون میں ڈبو ڈبو کر قسمیں کھاتے کہ لڑائی ہوئی تو جان دے دیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب ہم آپ کو ایک ایسی لڑائی کا حال سنائیں گے جو ایک معمولی بات پر شروع ہو کر طویل ہو گئی. مکہ سے مشرق کی طرف کچھ فاصلے پر ایک میلہ اکاس لگا کرتا تھا. یہ میلہ کئی لحاظ سے بڑا مشہور تھا اور اس میں دور دور سے لوگ شرکت کرنے آتے تھے. میلے کے ہلے گلے میں جھگڑا شروع ہوا. ایک طرف قبیلہ بنو کنانہ اور قبیلہ قریش کے لوگ ہو گئے، ان کا سردار زبیر بن عبد المطلب تھا. دوسری طرف قبیلہ قیس ایلان اور قبیلہ حوازن ہو گئے، جن کا سردار حرب بن امیہ تھا. یہ جنگ بڑے جوش و خروش سے جاری رہی، لمبا عرصہ چلی. جب یہ جنگ ہو رہی تھی، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک قریباً 15 سال تھی. 14-15 سال سیرت ابن شام صفحہ 119، 20 سال سیرت خاتم النبیین صفحہ 104. آپ اس جنگ میں شامل ہوئے مگر صرف اس قدر کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے، آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. یہ لڑائی حرب فجار کے نام سے مشہور ہے. حرب فجار میں بہت لوگ زخمی ہوئے، ان گنت مارے گئے، مالی نقصان بھی ہوا. آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کو خیال آیا کہ قدیم زمانے میں امن قائم کرنے کے لیے جو عہد حلف الفضول کے نام سے کیا جاتا تھا، اسے پھر سے تازہ کیا جائے. چنانچہ چند درد مند لوگ ایک شخص عبداللہ بن جدان کے مکان پر جمع ہوئے. ان میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے. سب نے ان الفاظ میں قسمیں کھائیں، وہ مظلوم کی مدد کریں گے اور ان کے حق کو لے کر دیں گے جب تک کہ سمندر میں ایک قطرہ پانی کا موجود ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو وہ خود اپنے پاس سے مظلوم کا حق ادا کریں گے. دی بادشاہ تفسیر القرآن صفحہ 110. کچھ عرصے کے بعد وہ نوجوان اس معاہدے کو بھول گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سچے آدمی تھے اور معاہدوں کا پاس رکھنے والے تھے. آپ کو یہ معاہدہ یاد رہا. جب آپ نے دعویٰ کیا تو ایک دن بعض مخالفوں نے شرارتاً یہ چاہا کہ آپ کا امتحان لیا جائے. انہوں نے سوچا کہ آپ نے بھی غریبوں کی حمایت کے لیے قسم کھائی تھی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ غریبوں کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں. روایات میں آتا ہے کہ ایک بدوی تھا جس سے ابو جہل نے کچھ سامان لیا تھا، مگر اس کی رقم اسے نہ دی تھی. وہ بدوی مکہ میں آتا اور شور مچاتا کہ ہم باہر سے آتے ہیں، اپنا سودا یہاں فروخت کرتے ہیں، مگر مکہ کے لوگ جو بیت اللہ کے محافظ اور مذہبی آدمی سمجھے جاتے ہیں، ہم پر اس رنگ میں ظلم کرتے ہیں، اور جب لوگ اس سے دریافت کرتے کہ کیا ہوا تو وہ کہتا کہ ابو جہل نے میری اتنی رقم دینی ہے، مگر وہ نہیں دیتا۔ ایک تو وہ آدمی کم عقل سا تھا، دوسرے یوں اس کا نقصان بھی کافی ہوا تھا۔ جب وہ اس طرح بار بار شور مچاتا تو ایک دن لوگوں نے مشورہ کیا کہ اسے محمد کے پاس بھیج دو، اور اسے کہا کہ وہ ابو جہل سے تقاضا کرنے کے لیے آپ کو ساتھ لے جائے۔ ان کی نیت نیک نہیں تھی، ان کا منشا صرف یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ نہ گئے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو، آپ نے غریبوں کی مدد کے لیے قسم کھائی ہوئی تھی مگر اس کو پورا نہ کیا، اور اگر گئے تو ابو جہل آپ کی بات نہیں مانے گا، آپ نعوذ باللہ ذلیل ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے اس بدوی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجوا دیا۔ جب رسول کریم نے اس کے حالات سنے تو آپ نے اسی وقت اپنی چادر سنبھالی اور اس بدوی کے ساتھ چل پڑے۔ ابو جہل کے دروازے پر پہنچ کر آپ نے دستک دی۔ جب وہ باہر آیا تو آپ نے فرمایا، اس بدوی کی رقم آپ نے دینی ہے، اسے روپے کی سخت ضرورت ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اس کی رقم اسے دے دیں۔ اس نے کہا، اچھا میں ابھی لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اندر گیا اور روپیہ لا کر اس نے بدوی کو دے دیا۔ جب اس کے دوستوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے تانا دیا کہ تم تو ہمیں کہتے تھے کہ ان کا مال کھانا جائز ہے، مگر تمہاری اپنی یہ حالت ہے کہ روپیہ فوراً لا کر دے دیا، تم نے یہ کیا کیا؟ ہم نے تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الٹا ہم ذلیل ہو گئے۔ جب دوستوں نے اسے یہ تانا دیا تو روایتوں میں آتا ہے ابو جہل نے انہیں جواب دیا کہ خدا کی قسم، جب محمد میرے پاس آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دائیں اور بائیں دو مست اونٹ کھڑے ہیں، اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو یہ دو اونٹ مجھ پر حملہ کر دیں گے، اس لیے میں ڈرا اور میں نے روپیہ لا کر دے دیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا جاہلیت کی کوئی ایسی بات ہے جسے آپ پسند فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، حلف الفضول ایک ایسی چیز تھی کہ آج میں اسے اسلام میں بھی پسند کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، لو دوئی تل آنا لا عجب تو، اگر اب بھی میں اس کی طرف بلایا جاؤں تو میں اس میں ضرور حصہ لوں۔ تفسیر کبیر جلد دہم صفحہ 144 اور 145۔ پیارے بچوں، سب انسانوں میں سے بہترین انسان کے بچپن اور نوجوانی کا حال آپ نے دیکھا۔ آپ کی اچھی عادتوں کا اثر بچپن میں ہی کتنا پاکیزہ اور حسین تھا، جو آپ کو دیکھتا آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے آپ کی تعریف کرتا۔ آپ کے بچپن میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم ایسے بچے بنیں کہ ہمارا خدا یہ جان لے کہ ان بچوں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن روشن بچپن سے متاثر ہو کر اپنے بچپن کو سنوارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نداؤں پر پیار آئے، اور وہ آپ کا مستقبل بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، آپ کے صدقے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔